الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. سورة فاتحة میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ان آیات پہ علماء کرام اور مفسرین کرام نے جو روشنی ڈالی ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا. چونکہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا بیان فرمایا ہے، الوہیت کے بیان کو ہم بالفاظ دیگر ذات باری تعالیٰ کا بیان کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بیان ہے. رب العالمین، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شہنشاہیت اور اپنی قادر مطلق ہونے کا بیان فرمایا. الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کمالیہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں موجود تمام وصائف حسنہ، اچھی صفات، اچھے اخلاق، اچھی تمام وہ قسم کے عادات، تمام وہ قسم کے صفات جو دنیا میں لائق تعریف سمجھا جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن کریم اور سنت نبویہ اور اسلام کے حدود اور دائروں میں ہو، تمام وہ تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص کر دیتے ہیں. ایاک نعبد مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی چونکہ بادشاہت اور مالکیت، شہنشاہیت وہ حقیقی آخرت میں ہے، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو چکی تھی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس ہمیشگی کی بادشاہت، اس ہمیشگی کی کبریائی، وہ خالصتاً للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی روز جزا کے مالک ہے. یہاں سے آگے اب یہ امت کی تعلیم اور تسدید مشرب کہتے ہیں علماء، کہ مسلمان امت اور ملت اسلامیہ کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی عبادات، ان کی دعائیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف ان کا رجوع، اللہ تعالی کا ذکر، اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہمیں صرف اور صرف دین سے ہی حاصل ہو سکتی. ورنہ آپ خود سوچیے دنیا میں کتنے سلسلے ہیں اور کتنے افراد ہیں اور کتنی چیزیں ہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال ہم قرآن کریم کو اور سنت نبویہ کو درمیان میں سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں تصور میں، تو صرف ایک سجدہ اور ایک رکوع کیسے کریں گے پوری دنیا میں؟ اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح باقاعدہ واضح ہدایت نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں آپ ان کو مخلوق کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں. اب ضروری ہے کہ جب ایک مسلمان مومن اپنے خالق کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالی کی طرف لوٹے اور اللہ تعالی کے حضور اپنی بندگی پیش کرے، اس کے آداب، اس کے طور طریقے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے اصولوں کے موافق ہوگا، ورنہ اپنے خیال میں اور اپنے لحاظ میں عبادت تو بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عبادات کو بے قیمت اور بے وزن قرار دیا ہے۔ اور عبادت کے لیے پھر ایاک نعبد، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ صرف میری عبادت کی جائے گی، وہ ایاک نستعین، اور عبادت جس کی جاتی ہے استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اس سے ہیلپ لینا، یہ بھی صرف اسی ذات کے لائق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہوگا وہ خود مخلوق ہوگا، اور مخلوق کے بلا واسطہ استعانت کے قابل سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہے، اور علماء کرام نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہمارے اہل سنت اور اہل حق کے ہمارے اسلاف اور بزرگوں میں سے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اسلاف ہیں، اسی سلسلے کے بزرگ، قرآن کریم کی تفسیر لکھی موضح القرآن کے نام سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد نازل فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اور مشرک خواتین سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اس آیت کے ذیل میں حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی، اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی، اللہ کا نیک بندہ، کوئی عالم، کوئی بزرگ، وہ استعانت بلا واسطہ کر سکتا ہے، وہ آواز سنتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلہ ہوئے ہوئے امور میں رد و بدل کر سکتا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اعتقاد والے وہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے اور صرف آپ سے مدد طلب کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں پہلی تعلیم جو امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اور استعانت پہ نازل فرمائی ہے، اور جب عبادت بھی ہونے لگے اور استعانت کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے تو پھر ایک کام رہ جاتا ہے جو ایک خالق یعنی اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نہایت مضبوط ذریعہ ہے، اس کا بھی فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، اسے دعا کہتے ہیں۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، ذکر کا معنی بھی دعا ہے، سؤال کا معنی بھی دعا ہے، دعا خود دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا مخ العبادہ، دعا جو ہوتی ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے، تو دعا بہت ضروری ہے، اور دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے۔ محدثین کرام مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں وہ ایسے افراد کو کہتے ہیں جو کثیر الدعوات یعنی زیادہ دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دعا کے اصول اور دعا کے آداب قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں تو پھر انہی آداب اور انہی اصول پہ چلنا ضروری ہے۔ اور غور کیجئے کہ دعا اللہم صل علی محمد، یہ بھی دعا ہے، اللہم بارک علی محمد، یہ بھی دعا ہے، یا رب صل وسلم دائما ابدا، یہ بھی دعا ہے، اور اسی طرح ہم جو تمام دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کی سب دعا میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا عاجزی سے اور آہستگی کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری شرعی تعلیمات وہ بھی اس کے موافق ہیں. نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں آہستگی کی آواز سے پڑھتے ہیں، وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں، نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جب سامنے مسلمان بھائی موجود ہو، ایک عالم، ایک امام، ایک مذہبی رہنما، ان کے درمیان دعا کرنا چاہتا ہو، تو پھر تعلیم للامت کے لیے، یعنی سامنے جو مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ان کو دعا کا طور طریقہ، دعا کے اخلاق، دعا کس طرح مانگی جائے. علماء کرام نے اجازت فرمائی ہے کہ زور سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دعا کے جو تفصیلی احکام ہیں، الحمدللہ وہ وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں. دعا شروع کریں تو ہماری شرعی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کی جائے. قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. دین کی جتنی بھی معتبرات ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے شروع ہوتی ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا عبادت ہے، اور اتنی اعلی عبادت ہے کہ اس کی نظیر کوئی کائنات میں موجود نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو اپنے مقام پہ ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نماز کے پہلے قاعدے میں اگر کوئی بھول کے درود شریف پڑھ لے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوتا. بڑا ہنگامہ ہوا اور بہت دنیا نے شور مچایا کہ امام صاحب نے یہ کیسا اجتہاد کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے پہ سجدہ سہو واجب کر رہا ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو اختیار فرمایا اور فرمایا کہ درود شریف اگر کوئی شخص بے موقع پڑھے تو سجدہ سہو تو کیا، ایسی مثال بھی موجود ہے کہ بندہ کافر ہو جائے. ایک آدمی جان بوجھ کے نامناسب مقام میں، بیت الخلاء میں، کسی گناہ کی جگہ میں جائے اور وہاں زور زور سے درود شریف کا ورد شروع کر دے اور مقصد اس کا درود شریف کی اہانت ہو، تو وہ مسلمان کا رہ سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے مسلمانوں میں کم علمی کی وجہ سے ایک بات کو بس چلایا جا رہا ہے کہ بس یہی کرتے جاؤ، اور اٹھو تو درود پڑھو، بیٹھو تو درود پڑھو، زور سے پڑھو، شور کرو، ہنگامہ کرو. نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کامل اور اکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں. اس سے ہٹ کے جو پڑھا جائے گا وہ سنت نہیں، وہ بدعت کہلائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت دے دیجئے ہمیں سیدھے راستے کی. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی طرف، یہ بہت ضروری ہے. صراط مستقیم کی دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ سیدھے راستے پہ لے کے جائیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مومن جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہو، اس کا عقیدہ، اس کا مذہب، اس کے اعمال، اس کا ایمان، وہ بالکل واضح اور سب کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج کل سیاست سے کام لیا جاتا ہے، کہتے ہیں سب اچھے ہیں. سب اچھے نہیں ہو سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ کی عبادت اور آپ سے مدد طلب کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ کی طرف ہمیں لے جائیے جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف لے جائیے جو گمراہ ہو چکے ہیں. تو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور پہلی سورت کی چند آیات کے بعد ہی قرآن کریم نے باطل کا، فاسق کا، کافر کی مذمت شروع کر دی. ہمارے ہاں مصلحتوں سے شکار ہونے والے قرآن کریم کی اس آیات پر ضرور نظر ڈال کے دیکھیں کہ آخر وہ کیا حکمت ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو غیر فرقے ہیں، جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو مغضوب ہیں، جو ضالین ہیں، ان کی مذمت فرما دی. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ دین اسلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں آپ نے دور نبوت گزارا ہے، آپ نے جہاد نہیں فرمایا اور آپ کفن سے معارضہ نہیں فرمایا، لیکن آپ نے لکم دینکم ولی دین کا اعلان فرمایا ہے، تمہارا دین وہ تمہارے لیے، اگرچہ وہ غلط ہے لیکن تم اس پہ عمل کرتے ہو تو کرتے رہو، ولی دین، اور مجھے یہ نہ کہا کرو کہ میں تمہاری دین کی طرف آ جاؤں، کیونکہ حق وہ ہمیشہ حق رہتا ہے اور باطل وہ ہمیشہ باطل رہتا ہے، ان میں تبدیلی آ نہیں سکتی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ چار طبقے ہیں جن کے موافق چلا جائے تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں سیدھا راستہ. پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، چونکہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست ان کا رابطہ ہوتا ہے، ہدایت اور خیر اور رہنمائی کے سرچشمے ہوتے ہیں انبیاء کرام، وہ ہدایت ہی ہدایت ہے. دوسرا طبقہ وہ انبیاء کے ساتھ دینے والے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے جان نثاران اور آپ کے پروانے، وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. تیسرا طبقہ شہداء، یعنی دین پر گواہی دینے والے. محدث گواہی دیتا ہے کہ یہ حدیث سچی ہے، فقیہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے دین کے تمام دلائل کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ مسئلہ عوام الناس کے سامنے رکھا ہے، مفسر گواہی دیتا ہے کہ قرآن کریم کے جو علوم میرے اسلاف سے مجھ تک ملے ہیں وہ آگے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. ایک معمولی سا استاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کسی بچے کی یا کسی امت کی اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کا سبب بن رہا ہے تو وہ یقیناً شہداء میں شامل ہے. ومن یطع اللہ والرسول، اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ سب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے نعمتیں فرمائی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے نعمت فرمائی. من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء کا. والصدیقین، اور صدیقین صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی. والشہداء، اور آخرت تک آنے والے اہل دین. والصالحین، اور چوتھا طبقہ وہ ایک نیک عمل والا مسلمان جو اللہ کے دین پہ ایمان رکھتا ہو اور نیک عمل رکھتا ہو. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ تعالی نے نعمتیں فرمائی ہیں. بہت سارے فرقے آئے ہیں اور علماء کرام نے وقتاً فوقتاً ان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ گمراہ ہیں. ایک فرقہ ایسا آیا کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، برا بلا کہا، اور وہ دین سے ہٹ گئے، انہیں خوارج کہتے ہیں. ایک طبقہ ایسا کہ جنہوں نے سنت پر عمل کرنے سے پہلے ہر سنت کو اپنی عقل سے تولنا شروع کر دیا، وہ دین سے ہٹ گئے، انہیں معتزلہ کہتے ہیں. ایک طبقہ ایسا کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کے اوپر لان کیا، تان کیا، ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں، حق سے ہٹ گئے، اسے رافضیہ کہتے ہیں. کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، مرجیہ ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے طبقات ہیں، لیکن علماء کرام نے ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے صراط الذین انعمت علیہم کے طبقے کی نشاندہی فرما دی ہے اور علماء کی مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم فرمایا ہے سیدھے راستے کی طرف, ترکت فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, و سنت رسولہ, اور رسول کی سنت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل السنة اور اہل الجماع یہ کون ہیں؟ میں نے حوالہ بھی ذکر کیا تھا, امام محمد ابن عبد الکریم الشیرستانی نے کتاب لکھی ہے الملل والنہل, پہلی جلد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, قیل لرسول اللہ من ہم, آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے, ما انا علیہ واصحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ سے پوچھا گیا من ہم, وہ کون ہیں, آپ نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماع, وہ اہل سنت یعنی سنت والے, والجماع یعنی صحابہ والے ہیں. امام العصر اور محدث کبیر آیت من آیات اللہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی صحت کی ہے, اور تمام عالم میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بطور محدث کے مسلم ہیں, دنیا مانتی ہے ان کو, اور جس حدیث کی تصحیح حضرت فرما دیں تو یقیناً وہ حدیث بہت مضبوط حدیث. ہمارے زمانے میں چونکہ یہ مجلس اس طرح ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ تشریف لاتے ہیں, تو ضروری ہے کہ کچھ نشاندہیاں کر دی جائیں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ دین اور حق بیان کرنے کے لیے پھر تھوڑا مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے, اور سمجھوتوں سے بھی دور ہٹنا پڑتا ہے, اور سیاستوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تین طبقے ایسے ہیں جو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے درمیان کہ ہم اہل سنہ والجماع ہیں, اور ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق. ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ آیا وہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں. ہمارے بر صغیر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو سلفیہ کہتا ہے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, اور یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے اس ذیل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت رسول, اللہ کی کتاب اور سنت رسول یہ ضروری ہیں دین پہ رہنے کے لیے. اور یہ فرقہ جو ہے جو اپنے آپ کو سلفیہ کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں, اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں, لہذا ہم سیدھے راستے پر ہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا, بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے جو کتاب اللہ ہے, علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کی تفسیر وہ حدیث مبارکہ ہے, اور حدیث مبارکہ کی پھر جو تفسیر ہے اور تفصیل ہے وہ فقہاء کرام ہے. یہ فرقہ جو کہتا ہے کہ بس حدیث پہ عمل کر لیا جائے اور اس کے علاوہ فقہ کی یا آئمہ کی ضرورت نہیں ہے, سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا وجود ہندوستان میں انگریز کے آنے سے قبل کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو لاؤ تاریخ دکھاؤ اپنے. اور جن کی طرف بھی آپ نے آپ کو منسوب کرتے ہیں, مثلا بڑے محقق ہیں ابن حزم یا داؤد ظاہری جو یہ کہتے تھے کہ ہم صرف حدیث پہ عمل کریں گے, انہوں نے بھی ائمہ کرام کی امامت کو تسلیم کیا ہے, ان کے پیچھے چلے نہیں, ان کے مسائل پہ عمل نہیں کیا, لیکن ائمہ کرام کی امامت کو تسلیم کیا ہے انہوں نے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم شافعی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور ان کی نماز کتنی مختلف ہوتی ہے, لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ 100% ان کی نماز درست ہے, اور ایک حنفی مقتدی جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی صحیح. لیکن جو شخص اعتقاد میں باغی ہو جائے اور کہے کہ نہیں فلاں امام فلاں فقیہ فلاں بزرگ کو میں نہیں مانتا، اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے بظاہر وہ نماز بھی شافعیہ والی نماز ہے، لیکن ہمارے علماء کرام منع کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو دین کی بنیاد ہے وہ اعتقادیات ہے. اچھا جی، اہل الحدیث اگر مان لیا جائے تو حدیث شریف میں صرف ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب و عمائم النبی، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے بارے میں. تمہارا امامہ کدھر ہے؟ امامہ تو دور کی بات ہے، وہ ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو آؤ میدان میں دلیل دکھاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمائم کیا وہ صرف چند مواقع کے لیے مخصوص تھے یا آپ کا ہمیشہ عمل رہا ہے؟ خود آپ فیصلہ کیجئے اور حدیث مبارکہ میں دیکھیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، یہ باب ہے ان مسائل کے بارے میں جہاں تین طلاقوں پر نکاح ختم ہو جاتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے نام نہاد اہل الحدیث تین طلاق کو تین طلاق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ تین طلاق کے بعد بھی لوگوں سے حرامہ کرواتے ہیں. جب حلالہ نہیں ہوگا تو وہ حرامہ ہوگا، اور کون سا راستہ ہوگا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا باقاعدہ فقہی مسلک کوئی بھی نہیں تھا، یہ چیلنج ہے ہمارا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت عظیم شاگرد ہیں. کسی بھی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، سألت محمدا عن هذا، میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہے. پوری ترمذی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کوئی فقہی مسئلہ امام ترمذی نے نہیں پوچھا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی علم حدیث میں امامت مسلم ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کا سارا دین آپ ان کے اوپر موقوف کر دیں اور ان کے علاوہ کسی چیز کو دین ہی نہ مانتے ہوں. ہمیں کہتے ہیں کہ دین میں کدھر ہے دکھاؤ، کیا ائمہ کا تقلید ضروری ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم دکھاؤ کدھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ امام بخاری کے پیچھے چلو یا امام مسلم کے پیچھے چلو یا ترمذی کے پیچھے چلو. اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس ائمہ کی اقتداء کی دلیل ہے. مان علیہ واصحابی، وہ راستہ صراط مستقیم ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ سے کس نے پڑھا؟ صحابہ سے ائمہ نے پڑھا، صحابہ سے فقہا نے پڑھا، صحابہ سے محدثین نے پڑھا، مورخین نے پڑھا، قراء کرام نے پڑھا ہے. یہ وہ تمام دین کے اجزاء ہیں، دین کے شعبے ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں. اس دعا کے وہ تمام راستے اور حصے ہیں. کتنے سارے راستے پاکستان میں موجود ہیں، کتنی گلیاں ہیں، کتنے روڈ ہیں، لیکن اگر ایک انسان ارادہ کرے کہ مجھے آج اسلام آباد جانا ہے اور وہ ان راستوں پہ اعلیٰ ترین گاڑیوں میں گھومنا شروع کرے تو وہ اسلام آباد نہیں پہنچے گا. ترسم بکعبہ نرسی اے آرابی کہ این راہ کے تمی روی بترکستان است. امام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اے آرابی، آرابی یعنی دیہاتی عرب، مجھے خوف ہے کہ تم کعبہ نہیں پہنچو گے، اس لیے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ تو ترکستان کا راستہ ہے. تو ارے میرے بھائی، جس راستے پہ آپ چل رہے ہو اور جس راستے پہ آپ کو اتنا ناز ہے اور اتنا شد و مد ہے، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو اور غور سے دیکھو کہ یہ راستہ کعبہ کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ایسے جتنے بھی افراد ہیں، ایسے جتنے بھی فرقے ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ دین سے حدیث کو الگ کیا جائے اور فقہ کو الگ کیا جائے، اس سے خبردار رہنا نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دین جو نازل فرمایا ہے قرآن کریم کی تفاسیر کے موافق، میں نے تفصیل اس کے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی کہ انبیاء کرام یہ سیدھا راستہ ہے، صحابہ کرام یہ سیدھا راستہ ہے، علماء محدثین فقہا یہ سیدھا راستہ ہے. والصالحین, اور ایک مسلمان عام جو نیک عمل کرتا ہو, جو نیک ہو, تقوی والا ہو, اس کی تقلید اور اس کی اقتداء بھی ضروری ہے, وہ سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس میں آپ, جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دعوت و اہل سنت ہونے کا کرتا ہے, اہل سنت والجماعت ہونے کا کرتا ہے, لیکن ان کے بعض عقائد بڑے خطرناک ہیں. اور خلافت و ملوکیت, مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے, اور صرف ایک کتاب کے اندر 40 جگہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تنقید بھی کی گئی ہے اور ان کے بارے میں نامناسب باتیں کی گئی. ایک ہی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مقام کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو مفسد اور فساد پھیلانے والا کہا گیا. اب آپ بتائیے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے کیسے ہدایت ہو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے, ان سے باقاعدہ فتویٰ پوچھا گیا ہے کہ ایسا شخص جو مودودی کے اعتقادات پر چلنے والا ہو اور وہ نماز پڑھاتا ہو. حضرت کا جواب اس فتوے میں کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے. فتویٰ بابت جماعت اسلامی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ. یہ حق بات ہے, اور حق بات مسلمانوں تک پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے. ہم سب کے لیے دعاگو ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام والے راستے پہ چلنا پڑے گا, منہ اٹھا کے کسی بھی طرف چل دیے اور کہہ دیا کہ بس یہی دین ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کسی غیر ڈاکٹر سے علاج کروائیں تو انجام کیا ہوگا, کسی غیر انجینئر سے نقشہ بنوائیں تو انجام بڑا خطرناک ہوگا. اس لیے غیر عالم, غیر اہل علم اور غیر منعم علیہم کے پیچھے چلا جائے تو انجام انعام نہیں ہو سکتا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایک اور طبقہ جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں, اہل سنت بھی کہتے ہیں, لیکن افسوس ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لم تقولون, وہ بات کیوں کرتے ہو, ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک اللہ سے مانگنے والے تھے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد, یہ تمام موحدین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مر مٹنے والے لوگ تھے. تدریب الراوی مشہور کتاب ہے, علماء کرام پڑھتے ہیں. اس میں یہ سوال بھی آتا ہے, اہل الحدیث یعنی محمد ابن حنبل و یحیی ابن معین, یعنی اہل الحدیث کا مطلب تدریب الراوی والے نے بیان کیا کہ محمد ابن حنبل یعنی امام احمد, اور یحیی ابن معین یہ بھی بڑے محدث اور فقیہ ہیں. تو جو آج کل لوگ اپنی طرف سے مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے, بلکہ تحقیق کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ علماء اور محدثین جنہوں نے دین کے لیے اپنی پوری پوری زندگیاں وقف کی ہیں, ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے, یہ جاننا ضروری ہے. ایک شخص اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کے انبیاء کو, اللہ کے رسولوں کو, اللہ کے اولیاء کو, اللہ کے نیک بندوں کو, متقین کو اگر کسی بھی درجے میں مددگار سمجھتا ہے, حاجت روا سمجھتا ہے, مشکل کشا سمجھتا ہے, اور پھر وہ یہ آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, تو یقیناً وہ صراط مستقیم پر نہیں. کیونکہ قرآن کی تعلیمات وہ تو توحید کی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, خبردار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ہرگز نہ پکارنا. میں نے اس دن آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمائی, یا بنی لا تشرک باللہ, اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے مشرک کو, قرآن کا اعلان ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی کہتا رہے کہ میں نبی ہوں تو اس سے وہ کوئی نبی نہیں بنتا، وہ جھوٹا ہے. کوئی کہتا رہے کہ میں صحابی ہوں، اس سے وہ صحابی نہیں بنتا. کوئی کہتا رہے کہ میں حنفی ہوں، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتقاد اور آپ کا اعتقاد میں کتنی مماثلت ہے، کتنی سملیرٹیز ہیں، پتہ چل جائے گا. بلکہ حنفی ہونا تو دور کی بات ہے، قرآن کی آیات اور احادیث سے واقعتاً محاسبہ کر لیا جائے تو دائرہ ایمان میں رہنا بھی بہت مشکل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور توحید پر عمل کرتے ہوئے ایسا فتویٰ دے دے، کبھی بھی نہیں دے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیے. سیدھے راستے پہ آپ تب چلیں گے جب غلط راستے آپ چھوڑ دیں گے. ایک پاؤں سیدھے راستے پر ہو اور ایک پاؤں غلط راستے پر ہو اور اس کا انجام ہدایت کا ہو تو یہ بیوقوفی ہے. چپدو بیڑو پکیدی بد ہرسا ددے سڑی دڈو بے دو خبر بلگی. پشتوں میں شعر ہے احمدین کا کہ جو آدمی دو کشتیوں میں پاؤں رکھتا ہو ان قریب اس کے ڈوبنے کی خبر آ جائے گی. تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. منعم علیہم، اللہ تعالیٰ کا انعام دو طرح ہوتا ہے، ایک انعام اخروی ہے اور ایک انعام دنیاوی ہے. اخروی کا اگر ہم مطلب مراد لے آیت سے تو پھر ہم اپنے انجام، اپنے خاطر، اپنے ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ خبردار نہیں مرنا مگر یہ کہ ایمان کے حالت پہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری موت ایمان کے حالت پہ آئے. کیا مطلب ہوا؟ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ، سے دور رہنا ہے تبھی خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اس کے بعد جتنے مراحل ہیں، قبر کے، منکر نکیر کے، حشر نشر کے، میزان کے، اعمال نامے کے، پورے صراط کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے، اس میں یہ دعا کار فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کے انعام، صراط الذین انعمت علیہم، دنیا میں انعام، ہمارا گھر دین کے موافق ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا کاروبار دین کے موافق ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری عبادت دین کے موافق ہو، اہدنا، ہماری دعا، ہمارے اخلاق، ہمارا لین دین، ہمارا کچھ دنیا کا دین قیم. لذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ آپ کا غضب ہوا اور آپ سے وہ گمراہ ہو گئے. سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کامل اور اکمل سورت نازل فرمائی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر صرف یہ ایک سورت نازل ہو جاتی، بقیہ قرآن نہ ہوتا، تو بھی یہ پوری امت مسلمہ کے لیے آخرت تک کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اتنا بہترین اس میں قرآن نے فصاحت اور بلاغت کے آسمانی معیار اور اعجاز کے انتہائی بلند طریقوں سے اس میں مسلمانوں کو مسئلہ سمجھایا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، پل صراط آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اس لیے کہ راستہ ہے. ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ فرما دیں تو اس کو ایصال الی المطلوب یعنی اپنے مقصد تک پہنچانا کہا جاتا ہے. انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جس کے سامنے تبلیغ فرمائیں گے اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچائیں گے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر پیغمبر کا کیا کام ہے، وہ کیسے ہدایت دیں گے؟ ہدایت کی علماء نے دوسری قسم بیان فرمائی ہے، اراءت الطریق، راستہ دکھانا سیدھا. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اور وہ سمود جنہیں ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کے گمراہی کو اختیار کیا ہے. یہ ہے انبیاء کی ہدایت. انبیاء آپ کو پیغام پہنچائیں گے، انبیاء آپ کو اللہ تعالی کی تبلیغ پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا مومن کا وہ ایصال الی المطلوب یا اراءت الطریق کے موافق ہوگا. آسانی کے لیے بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ انجام تک پہنچتا ہے، اور انبیاء، انبیاء کے بعد صحابہ، اس کے بعد صلحاء، اور اس کے بعد فقہاء، محدثین جو راستہ بتاتے ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، چلنا ہمیں خود ہوتا ہے اس پہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا وقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو مسلمان مرحومین حالت ایمان پہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت دیرینہ دوست تھے، صوفی صاحب ہم کہتے تھے، مکہ مسجد حیدرآباد کالونی میں. ان کا ایک دو دن پہلے انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسمندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. اسی طرح جو ہمارے حاضرین مجلس ہیں اور اس مبارک مجلس میں تشریف لائیں، اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرمائے. ان کے کاروبار میں، ان کے اموال میں، ان کے اولاد میں، ان کے گھروں میں برکتیں اور فضل اور خیر نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مشکلات سے، آفات سے، فتنوں سے، فواسد سے، مصیبتوں سے، حوادث سے، ما ظہر منہا وما بطن سے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم وقت اپنی فتح، نصرت، فضل شامل حال فرمائے. پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی اس کا چپا چپا ذرہ ذرہ حفاظت سے فرمائے. اور یہاں کے باسی مسلمان، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب خوب دین پر اور عمل پر ترقیات عطا فرمائے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بخیر و عافیت رکھے، ان کی رونقیں دن دگنی رات چگنی ترقیات کے ساتھ عطا فرمائیں. ہمیں، آپ کو اور تمام سننے والوں کو، اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی بار بار خیر و عافیت کے ساتھ اور اعمال کی قبولیت کے ساتھ حاضر ہونا نصیب فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جتنا بھی وقت ہے اور جو بھی مقدر ہے، اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالایمان فرمائیں، قبر کو جنت کا باغ بنائیں، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائیں. انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنت میں معیت نصیب فرمائیں. جن حضرات نے دعاؤں کا کہا ہے لیکن میں نہیں کہہ سکا، اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تعالی دعائیں قبول فرمائیں. اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ.